نحمد ونصلي على رسول الكريم.
یہ کتاب ہے خطبات عارفی حضرت شیخ ڈاکٹر عبد الحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ، جو حکیم امت حضرت مولانا اشرف علی تھانی رحمۃ اللہ کے خلیفہ ہیں اور ہمارے مفتی تقی عثمانی صاحب کے شیخ ہیں. اس کتاب میں سے جمعے کے دن ہم نے کچھ پڑھنا شروع کیا تھا. اللہ پاک سے مانگ کر بیٹھیں کہ اللہ نے اس میں جو روحانی تاثیر رکھی ہے، نورانی تاثیر رکھی ہے، جو ایمانی تاثیر رکھی ہے، جو ایقانی تاثیر رکھی ہے، جو احسانی تاثیر رکھی ہے، ہمارے دلوں میں بھی اتر جائے تاکہ ہمارے دلوں کی بھی اصلاح ہو جائے، جو ہمارا اصل اس مجلس سے مقصود ہے. ہم تو جب بھی ایسی مجالس میں شرکت کریں، یہاں آئیں یا کہیں بھی جائیں، تو ٹٹول پٹول کر اور کوئی غرض ہو تو دل سے نکال دیں. ایک ہی غرض ہو، ایک ہی طلب ہو، ایک ہی چاہت ہو کہ ہمارا دل بن جائے، سنور جائے، پاک ہو جائے، صاف ہو جائے، شفاف ہو جائے، نفس کی علائشوں سے پاک، بگڑی طبیعت کی علائشوں سے پاک، ماحول کی مادی گندی فضاؤں کی علائشوں سے پاک. اللہ کی یاد سے غفلت کی وجہ سے دل پر شیطان کا تسلط ہو جاتا ہے. یہ دل جو ہے، یہ اللہ پاک سے مانگیں تو شیطان اس میں پھر علائشیں ڈالتا رہتا ہے، یہ قرین بن جاتا ہے. انشاءاللہ اللہ سے مانگ کر بیٹھیں گے تو اللہ ہمارے دلوں کی صلاحیت کو درست فرمائیں گے، ہمارے دل اللہ پاک کی محبت سے معمور ہوں گے، اللہ پاک کی اطاعت پر ہمیں ڈالنے والے بنیں گے، ہر نافرمانی سے روکنے والے بنیں گے، ہمارے دل اللہ پاک کی معرفت کو حاصل کرنے والے بنیں گے. یہی مقصود ہے تصوف سے صفائی، یہی نفس کا تزکیہ ہے کہ ہر وقت ہمارے اندر میں کشمکش چلتی ہے، منفی جذبات ابھرتے ہیں، ہمیں دبا لیتے ہیں. ان جذبات کے اوپر، منفی جذبات پر قابو پانا آ جائے، غلبہ پانا آ جائے، اللہ کی اطاعت کی رغبت پیدا ہو جائے، دل میں شوق پیدا ہو جائے، اور یہی اللہ والوں کا مقصود رہا. یہ ارشادات بھی ان کے لیے ہیں جو اپنے زمانے کے اندر، دیکھو بیٹا باہر چلے جاؤ، یہاں بیٹھ کے باتیں نہ کرو، باہر چلے جاؤ، یہاں زبردستی کسی کو نہیں بٹھاتے، بیٹھنا تو شوق سے ورنہ چلے جاؤ، مستقل دونوں باتیں کرے. اس کو لے کر آئے ہیں آپ میرے خیال، تو جانے دیں اسے، کیوں روک رہے ہیں اس کو، جاؤ بیٹا جاؤ. مسلسل باتیں کیے جا رہے ہیں آپس میں. اس پر پھر یکسوئی نہیں ہوتی ہے نا، دو بندے آپس میں لگے ہوئے باتیں کر رہے ہیں. یہاں تو رغبت سے جو بیٹھے گا اسی کو فائدہ ہوگا جی. تو یہ ارشادات بھی ان کے لیے جو حضرت کے پاس اسی مقصد کے لیے آتے تھے، اس لیے ان کے اندر تاثیر ہے، یہ ہمارے دلوں میں اترے گی. یہ بار بار پڑھنے کی چیزیں ہیں. تو چونکہ وہ اصل ہماری کتاب یہاں نہیں ہے، تو میں نے یہ نکالا ہے، تو اس میں سے ہم پڑھ لیتے ہیں. سماتے ہیں، آج جتنے سنگین مرض پیدا ہو رہے ہیں، میں آپ لوگوں سے اطلاعاً کہہ رہا ہوں اپنے تجربات کی بنا پر اور اپنے بزرگوں کی کتابیں پڑھ کر، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا معلوم کر کے بتا رہا ہوں کہ گناہ کبیرہ جو ہیں یہ بہت سنگین، ناپاک اور نجس چیزیں. اللہ کرے ہم بھی سمجھ جائیں. دیکھیے کیسے درد سے فرما رہے ہیں، یہ جو آپ کے پاس تزکیے کے لیے آئی ہیں، جو تصفیے کے لیے آئی ہیں. ہر جمعے آپ کے یہاں مجلس ہوتی تھی کہ آج جتنے سنگین مرض پیدا ہو رہے ہیں، میں آپ لوگوں سے اطلاعاً کہہ رہا ہوں اپنے تجربات کی بنا پر اور اپنے بزرگوں کی کتابیں پڑھ کر، اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا معلوم کر کے بتا رہا ہوں کہ گناہ کبیرہ جو ہیں بہت سنگین، ناپاک اور نجس چیزیں ہیں. جب تک انسان اس کا مرتکب ہوتا ہے، اس کی روح خراب ہو جاتی ہے. اللہ کرے بات سمجھ میں آ جائے کہ روح، آج روح کی حقیقت کو نہیں سمجھتے. کیوں؟ ہم تو لگے ہوئے ہیں اپنے جسم کی فکر میں، اس جسم کو پالنے کی فکر ہے، اس کو بیماری سے بچانے کی فکر ہے، اس کے لیے جو لذیذ سے لذیذ چیزیں حاصل ہو سکتی ہیں اسی کی فکر لگی ہوئی ہے. روح کا پتہ نہیں ہے. جسم بنا ہے مٹی سے، اس کی غذا مٹی سے نکلنے والی چیزیں ہی ہیں، روح آئی ہے آسمانوں سے، روح اللہ کے حکم سے آئی ہے، روح کی غذا آسمانی ہے، بس یہ دونوں فرق سمجھ لیں. جسم کی غذا ہے مادی، زمین سے نکلنے والی چیزیں، روح کی غذا آسمانی ہے. تو اللہ کے عوامر ہیں، اس لیے اس کو فرما رہے ہیں کہ جب یہ جسم خراب ہوتا ہے، یہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے، تو نجس چیزیں جب تک انسان ان کا مرتکب رہتا ہے اس کی روح خراب ہوتی ہے. روح لطیف چیز ہے، روح پاکیزہ چیز ہے. ہم نجاست ڈال ڈال کے غلط کام کر کے اس کو کیا کر دیتے ہیں، نجس کر دیتے ہیں. روح خراب ہو رہی ہے، جسم بھی خراب ہو جاتا ہے، اس کا کوئی علاج نہیں. فرماتے ہیں کہ اس کا کچھ علاج نہیں ہے، یہ ناممکن ہے اور محال ہے. کہ جو کبیرہ گناہوں سے مرض پیدا ہو مادی دعاؤں سے اس کا علاج ہو جائے، بالکل ناممکن ہے اور محال ہے. کیسے ہوگا؟ مادی چیزوں کی بدپری سے جو مرض پیدا ہوتے ہیں اس کا علاج ہے، یونانی اینشنٹ اربل جس کو آج کہتے ہیں، پرانے زمانے کی جو ہے. لیکن اور یا آج میڈیکل سائنس جدید آ گئی ہے، یہ ساری کی ساری جو ہیں مختلف طریقوں سے ہو رہی اس کی، لیکن جو امراض اس معنی خصوصاً گناہ کبیرہ کے ارتکاب سے پیدا ہو رہے ہیں، ان کا علاج کیسے کسی مادی علاج سے ہو سکتا ہے؟ کسی کی نظر جا سکتی ہے؟ یہ فاسد بندہ کہاں سے پیدا ہوا، فاسد مادہ کہاں سے پیدا ہوا، کیوں پیدا ہوا؟ جاؤ لاکھ سات سر مارے جاؤ، کچھ نہیں پتہ چلے گا. لیکن اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ تمہاری غیبت کی عادت ہے، شہوانی نظر کی عادت ہے، بدگمانی کی عادت ہے، اور یہ سب گناہ کبیرہ ہیں. جب تک یہ جاری رہیں گے ان سے تمہاری روح بیمار ہوتی جائے گی، اور رسم پر بھی اس کا اثر پڑے گا. دنیا تحقیق کرتے کرتے مر جائے گی، کسی کو پتہ نہ چلے گا اس مرض کا اصلی سبب کیا تھا. زنا ایک فعل ہے، آنکھوں سے بھی ہوتا ہے، زبان سے بھی ہوتا ہے، کانوں سے بھی ہوتا ہے. یہ روز مرہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب ہماری آنکھیں کر رہی ہیں، ہمارے کان کر رہے ہیں. ان سے جو زہریلا پن پیدا ہو رہا ہے یہ کبھی نہیں چھوٹ پائے گا. اور جب ایک دفعہ اس کا ظہور ہوتا ہے تو ہائے ہائے کرتے ہو کہ یہاں پھوڑا نکل آیا، یہاں کینسر ہو گیا، یہاں دماغ خراب ہو گیا، یہاں فالج ہو گیا. دنیا بھر کی بیماریاں لاحق ہونے لگتی ہیں، ڈاکٹر لوگ تشخیص کر رہے ہیں، ایکس رے کر رہے ہیں، جانچ رہے ہیں، جانے کیا کیا کر رہے ہیں، سب کچھ کرتے جاؤ لیکن اس کا علاج کوئی نہیں. میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں، اللہ تعالیٰ کی رحیمیت اور رحمانیت کی شان سے بعید تھا کہ زہر پیدا فرماتے، اس کا تریاق نہ پیدا فرماتے. جنت میں جو لوگ جائیں گے پاک صاف جائیں گے، گندے لوگ نہیں جائیں گے. صاحب ایمان ہونے کی حیثیت سے جو یہاں گناہ کبیرہ کیے اور ان کے توبہ بھی نہیں کی، تو ان سے جو اثرات زہریلے پیدا ہوئے، ان کو توبہ کے ذریعے زائل بھی نہیں کیا اور گناہ کی گندگیوں سے پاک صاف نہیں ہوئے، تو جنت کا دخول ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے، تم نے گناہ کبیرہ کیے اور زہر کا استعمال کر لیا، اب اس کا تریاق، اس کا تدارک یہ ہے کہ صدق دل سے توبہ کرو. یہ گناہ کے اثرات کیوں ظاہر ہوئے؟ کیونکہ تم نے گناہ کبیرہ کیے تھے، اس لیے دماغ کا، آنکھوں کا، کانوں کا، دل کا، زبان کا مرض پیدا ہوا. تم اس قدر بے خبر ہے کہ گناہ کرتے رہے، آنکھ بہکتی رہی، زبان بہکتی رہی، غیبت ہوتی رہی، شہوانی باتیں ہوتی رہی، لذات نفسانی حاصل کرتے رہے، جذبات شہوانی برنگیختا ہوتے رہے، ہوتے ہوئے مرض کی صورت میں آ گئے. اب تم توبہ کرنے بیٹھ گئے، استغفار کرنے بیٹھ گئے جلد ہی یہ مرض ختم ہو جائے گا. اللہ کرے بات سمجھ میں آ جائے. توبہ کی حقیقت کو بھی سمجھنا ہے. توبہ توبہ کہنے سے نہیں, توبہ کی حقیقت کیا ہے کہ دل کے اندر ندامت ہو, دل میں شرمندگی ہو, گناہ کا ادراک ہو, احساس ہو کہ میں نے گناہ کیا ہے, میں نے گندگی کو اپنے اوپر ڈال لیا ہے. پہلی چیز کیا ہے کہ اپنی غلطی کو تسلیم کرے, غلطی کو غلطی سمجھے, گندگی کو گندگی سمجھے, پھر اس کے ساتھ ساتھ آئندہ نہ کرنے کا عزم کہ اب نہیں کروں گا, کہ اب نہیں کروں گا, عزم ہو چھوڑ دے. پہلی بات یہ ہے کہ گناہ کو غلیظ سمجھے, گندگی سمجھے, غلاظت سمجھے, اس کی دل کے اندر گھن ہو, اس پر شرمندگی ہو, ہے, اور عزم ہو کہ اب نہیں کروں گا, اور اللہ سے پھر توبہ کر لے. صرف توبہ سے بات نہیں بنے گی, گزشتہ پر ندامت, آئندہ نہ کرنے کا عزم, اس کا نام توبہ ہے. یہ نہیں ہے کہ لب پہ توبہ دل پر از لذت گناہ, یہ توبہ نہیں ہے. چھوڑنا ہے تو استغفار کرنے جب بیٹھ گئے تو جلدی یہ مرض ختم ہو جائے گا. اگر یہ مرض جو پیدا ہوا ہے گناہ کبیرہ کے ارتکاب سے پیدا ہے, پھر توبہ کریں, استغفار کریں, ٹھیک ہو جائے گا. یہ خود ڈاکٹر ہیں جو بتا رہے ہیں طبی علاج کرتے تھے, لیکن اس کا علاج بتا رہے ہیں کس سے ہوگا, اس سے ہوگا. لیکن اس سے سبق حاصل کرنا کہ اب تم کو ہوش آیا ہے, جب مرض نے شدت اختیار کی, جسم کے اندر تغیر پیدا کر دیا, زہریلا پن پیدا کر دیا, اب تم کو احساس ہوا کہ گناہ کبیرہ جو میں نے کیے اس کا وبال ہے, اب کیا کریں. مرض کا سبب تو معلوم ہو گیا کہ یہ سبب ہے, اب اس کا کیا علاج ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ جواب میرا نہیں ہے بلکہ ان لوگوں کی طرف سے ہے جنہوں نے اللہ کی منشا کو سمجھا, جنہوں نے گناہوں کی حقیقت سمجھی, جنہوں نے گناہ کبیرہ کے زہریلے پن کو سمجھا, جنہوں نے سمجھ لیا کہ گناہوں کا زہریلا پن جس کا جسم یہ اثر ہوتا ہے, یہ کبائر سے, ناپاک گناہوں سے یہ امراض پیدا ہوتے ہیں جو اللہ والے اور ماہر نفسیات ہیں. اصل ماہر نفسیات یہ اللہ والے ہیں. ایک سبجیکٹ ہے آج بھی سائیکالوجی, لیکن جو سائیکالوجسٹ جو اللہ والا ہوگا نا, اس کا مقابلہ دنیا سے نہیں کر سکتے. الحمدللہ ایسے سائیکالوجسٹ بھی ہیں, ہمیں دیکھے ہیں جو ماشاءاللہ باشرہ ہیں, اور پورا وہ بڑے مزے سے بتاتے ہیں اس کی حقیقت کو, جو ہے نا کہ انسان کی حقیقت کیا ہے. سبجیکٹ بھی پڑھا, جدید ریسرچ بھی کی, ساتھ کے ساتھ دین سے تعلق بھی ہے, لیکن یہ اللہ والے جو ہیں یہ ماہر نفسیات ہیں, ان کے بھی تجربات ہیں. پیر میں عرض کرتا ہوں نا, اس لیے کہتے ہیں نا کہ بوڑھے کو کہتے ہیں نا, یہاں مراد وہ بوڑھا ہے جس نے نفس کے مکروں کو سمجھا اور اس سے بچنا سیکھا, جس نے شیطان کے مکروں کو سمجھا اور اس سے بچنا سیکھا, علاج کرتے 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 یہ بن گئے ماہر. جیسے میں عرض کیا کرتا ہوں, چھوٹی سی بیماری ہوئی تو جی پی والوں کے پاس چلے گئے, محلے میں جو ڈاکٹر ہوتا ہے جنرل پریکٹس جو کر رہا ہے علاج کرا لیتے ہیں. تھوڑا سا اور سنگین ہو گیا تو کس کے پاس جاتے ہیں, کنسلٹنٹ کے پاس, اس کا تجربہ زیادہ ہے, اس کی مہارت زیادہ ہے. اور ذرا خطرناک کر کے پروفیسر کو دکھاؤ. پروفیسر کون ہے, اس کی عمر چھوٹی نہیں ہوتی, زیادہ ہوتی ہے, اس نے زیادہ مریضوں کا علاج کیا ہوتا, زیادہ جانتا ہے. اسی طریقے سے پیر جو اصل پیر ہے وہ ہے, یعنی وہ بوڑھا ہے جسے زندگی کا ایک حصہ جو ہے گزارا ہے, وہ جانتا ہے نفس کے داؤ کو, مکروں کو, شیطان کے داؤ کو, ان سب کو جانتے ہو, کتنوں کا علاج کر بھی چکا ہے, اس کا تجربہ ہے. یہ اس کی بات ہے, خود بھی ہیں, خود بھی ہیں, ہاں طبی امراض کے ماہر ہیں, سائیکالوجی کے ماہر ہیں, اسی لیے فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ والے جو ہیں یہ کون ہیں؟ ماہر نفسیات ہیں. ان کی نظر میں یہ بات آئی کہ یہ شخص شہوانی خیالات کا تھا. یہ شخص جو ہم آیا ہے اس میں حب مال تھا، حب جاہ تھا، اس کی وجہ سے دل و دماغ کو اثر ہوا ہے. اس کے اندر اس کبیرہ گناہ کا مادہ تھا، وہ اس کا ارتکاب کرتا رہا. اس کے کرتے کرتے یہاں تو ہوا وہ جسمانی صورت میں، حبال کی صورت میں ظاہر ہوا. ہم جاتے ہیں عاملوں کے پاس، وہ کہتے ہیں کسی نے کر دیا ہے، ہم کہتے ہیں جی کسی نے کسر کر دیا ہے. کون کر سکتا؟ کر سکتا کوئی؟ صحت کا انکار نہیں ہے، میں پہلے بھی عرض کرتا رہتا ہوں، قرآن کے اندر آپ پڑھ کے دیکھ لیں صحت کا تذکرہ ہے. اب جہاں صحت کا تذکرہ ہے، پہلے پارے کئی سلس میں تیسرے حصے کے اندر اس کا ذکر ہے کہ لوگوں نے اس زمانے میں مشہور کیا تھا کہ یہ ہے سلیمان علیہ السلام نے سحر سکھایا. میں وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے کفر، کیونکہ سحر تو کفر ہے. اللہ کا نبی کفر کرے گا؟ ولکن شیاطین کفروا، شیاطین یعلمون الناس السحر، شیاطین نے کفر کیا، لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، نبی نے کبھی نہیں سکھایا کسی نے. تو ایک تو بتایا کہ جادو سکھایا کس نے ہے؟ شیاطین نے سحر ہے. اور پھر اس کے آگے فرمایا کہ دو فرشتے اتارے تھے بابل میں، ہاروت اور ماروت، وہ اللہ کی حکمت تھی. اللہ کی حکمت سے بالغا کو ہم نہیں سمجھ سکتے. تو بابل میں دو فرشتے اتارے، ہاروت اور ماروت، لوگ ان کے پاس آتے کس کے لیے؟ جادو سیکھنے کے لیے. وہ پہلے کہتے نحن فتنا، ہمیں اللہ نے ایک آزمائش بنا کے بھیجا ہے، اللہ فلا تکفر، کفر نہ کرو. یہاں بھی بتا دیا سحر کیا ہے؟ کفر ہے. تو پہلے سراہ سے بتا دیا یہ کفر ہے، ہمیں آزمائش بنا کے بھیجا ہے، فتنا بنا کے بھیجا ہے، تو کفر نہ کرو. جب پھر بھی وہ ضد کرتے تھے پھر سکھا دیتے تھے، پھر سحر کی قسم بتا دی کہ میاں بی میں تفرقہ ڈالنا یہ بھی ایک قسم ہے. یہ سارا کچھ بتانے کے بعد پھر اللہ پاک نے ایک توحید کا تھوڑا مارا کر، توحید کا تھوڑا مارا کہ ہرگز ہرگز یہ ضرر نہیں پہنچا سکتے جب تک اللہ نہ چاہے. تو معاملہ کس کے ہاتھ میں؟ ہمارے حضرت جی ہم تو فرمایا کرتے تھے کہ جو غیر مرائی چیزیں، یہ سحر غیر مرائی ہے، نظر نہیں آتا، انکار نہیں ہے، سحر نظر نہیں آتا، اللہ نظر نہیں آتے. ہم سمجھتے ہیں نعوذ باللہ یہ اللہ سے بڑھ گیا سحر کہ نظر نہیں آ رہا، ہوا تاری کر لیتے ہیں پھر جس کو بتاؤ سحر ہے. ہمارے حضرت جی رحمت اللہ علیہ کے بیٹے بزر صاحب نے مجھے بتائی بات خود، ایک یہاں پر قصور میں کوئی بابا جی تھے جو یہ عملیات کرتے تھے، وہ کہیں حضرت کو ملنے کے لیے آ گئے. تو حضرت کے کمر میں جانے سے پہلے باہر میں ہی مل گیا، تو مجھے دیکھتے کہنے کہ تمہیں تو سحر ہے، تمہیں تو سحر ہے. کہتا میں اندر اب والد صاحب کی طرف گیا تو والد میرا چہرہ دیکھ کے تجھے کیا ہو گیا؟ میں نے کہا جو قصور کے بابا جی آئے ہیں انہوں نے کہا تو پر سحر ہے، کہ تو اس کو لاؤ اندر. اس کو بلا لیا، مجھے کہا اس کی قمیض اتارو. وہ حضرت کے پاؤں پڑ گیا، حضرت کے پاؤں منتیں کرنے لگا، کہا نہیں نہیں اتارو قمیض اس کی. بڑی منت تھی کہ مجھے بھی شرم آئے، کہتے نہیں اتارو قمیض. قمیض اتاری دونوں بازوؤں پر، کوئی ربڑ بینڈ کے ساتھ نا، کوئی بال لگے ہوئے ہیں، کوئی مرغے کی سری لگی ہوئی ہے اور کوئی کچھ، پوری دونوں بازو پر. ان کا طریقہ واردات کیا تھا؟ آپ کے گلے کا کپڑا اتروا کر اس کو چھپڑ کے یوں پھینک دیتے. اب اس کا یہ ان کا ہوتا کہ کچھ گر گیا کہ تم پر سحر ہے، ہڈی گر گئی، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں بنا رکھی ہیں. ایک اللہ والے نے پہچان لی نا، پہچان لی ان لوگ ان کو یہ خبر نہیں ہوئی کہ کس کے پاس کس جگہ آ رہے ہیں, کس کے بیٹے پر سحر بتا رہے ہیں. عقل ماری گئی نا, نکال کے بتا دیا. دیکھو یہ اللہ رحم فرمائے, اللہ بچائے ہمیں ان سے. حضرت نے ہماری طبیعت فرمائی ہے کہ یہ غیر مرئی جو نظر نہیں آتا یہ اللہ سے ما فوق تو نہیں ہو گیا, اللہ کی قدرت بہت بڑی ہے. یعنی اپنے دل کا یقین صحیح کرو. فوراً حوالہ دے دیتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو سحر ہوا. کیوں جی, فوراً حوالہ دے دیتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سحر ہوا, اللہ کی حکمت تھی, حکمت بالغہ ہے. لیکن اس کی خبر کہاں سے آئی؟ وحی کے ذریعے سے. وحی کی خبر پکی, آج کے عمل کی خبر وحی کے درجے کی ہو سکے گی؟ کبھی نہیں ہوگی. پھر علاج کیا؟ معوذتان. اس لیے اس کو حاوی نہیں ہونے دینا. اللہ بچائے ان چیزوں سے, ان عاملوں سے اللہ بچائے. جو ہے تو یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ماہر نفسیات جو ہیں, اللہ والے جو ہیں, جنہوں نے اس کو سمجھا, تو وہ ان کے تجربات نے بتایا کہ یہ شخص جو محسوس کر رہا ہے اس پر کوئی اثرات ہیں, یا بیماری آئی ہے, یہ بیماری کیوں آئی ہے. بعض اللہ والوں کو یہ صلاحیت دیتے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے وضو کا پانی گرتے پہچان لیتے تھے. کس کو بدنگاہی کی عادت ہے, یہ گر رہا ہے پانی کو گرتے وضو کا پانی سے پہچان لیتے تھے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ پہچان لیتے تھے. بعضوں کو صلاحیت ہوتی تھی. اس زمانے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فتویٰ دیا تھا مستعمل پانی نجس ہے. گندا نظر آ رہا ہے, جو وضو کا پانی ہے استعمال شدہ, یہ کیا ہے؟ نجس. دیکھ رہے ہیں وضو کر رہا بندہ, دیکھ رہے ہیں کہ زنا پانی گر رہا ہے, یہ بدنظری کا گر رہا ہے, یہ گر رہا ہے. تو بعضوں کو صلاحیت دیتے ہیں. پھر انہوں نے دعا کی اللہ سے, میں لوگوں کو یہ اوپر مطلع اللہ نے تزائل کر دی کہ یہ کیا مجھے ہر وقت نظر آ رہا ہے. ہم اس کو, ہمارے یہاں اس کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے. تو اللہ والے جو ہے, جو واقعی اللہ والے ہیں. ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ بعض اوقات بالکل ہمارے اندر کی بات بتا دیتے, ساتھ ہی فرماتے مجھے علم غیب نہیں ہے جی. کبھی اللہ دل میں ڈال دیتے, اپنا کمال ہی نہیں, اپنے نکال دیا, کبھی اللہ دل میں ڈال دیتے. یہاں یہی فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ والے جو ہیں, انہوں نے اس کو سمجھا ہے, اور اللہ کی منشا سمجھی ہے, گناہ کی عقیدت سمجھی ہے, جنہوں گناہ کبیرہ کی زہریلے پن کو سمجھا ہے, جنہوں سمجھ لیا کہ گناہوں کا زہر جسم میں یہ اثر ہے, یہ کبیرہ گناہوں سے, ناپاک گناہوں سے امراض پیدا ہوتے ہیں. جو اللہ والے ہمارے نفسیات ہیں, ان کی نظر میں یہ بات آئی, یہ شہوانی خیالات کا ارتکاب کرنے والا جو ہے یہ اثر ہے, اس کے اندر گناہ کبیرہ کا مادہ ہے, اس میں حب مال ہے, اس میں حب جاہ ہے, اس کے دل و دماغ کو اثر ہوا, وہ اس کا ارتکاب کرتا رہا. اس کے کرتے کرتے یہاں تک ہوا کہ یہ جسمانی صورت میں وبال کی صورت نظر ہوا. اب ان حضرات اولیاء کا فیصلہ یہ ہے کہ عزیز من, تم نے اپنے آپ کو تباہ کر ڈالا, تم نے ایسے گناہ کبیرہ کیے, پھر توبہ بھی نہیں کی, استغفار بھی نہیں کیا, تلافی بھی نہیں کی. اللہ کے قانون, اللہ کا قانون تو نہیں بدل سکتا, چنانچہ تم کو مبتلا ہونا پڑا. اب خیریت ہے کہ اپنے گناہ کبیرہ کو ندامت قلب کے ساتھ, ندامت قلب کے ساتھ, الہا زاری کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دو اپنے معاملے کو. یا اللہ, مجھ سے دانستہ یا نادانستہ فلاں فلاں کبیرہ اور فلاں فلاں صغیرہ کا ارتکاب ہوا, میرے دل میں ایسے جذبات تھے, میرے زبان کے اندر ایسا رہیلا پن تھا, میرے کانوں کے اندر, میری آنکھوں کے اندر مدت تک یہ گناہوں کا زہر رچا بسا رہا, پھر میں نے توبہ بھی نہیں کی اور استغفار بھی نہیں کیا. آج میں نادم ہوں, آج میں نادم ہوں. میرے جسم کے اندر تغیر پیدا ہو گیا, ان گناہوں کا زہر پھیل گیا, میرا جسم معاف ہو گیا, اب میں آپ کے رحم و کرم میں ہوں. اے اللہ, ندامت قلب سے ایسے تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں جن کے وبال میں مبتلا ہوں. عزیزو, بس یہ مجھ ہی سے سن لیجئے, شاید کسی کتاب میں نہ ملے. یہ بات کہیں نہیں ملے گی، مجھ سے سن لو، لا الہ الا اللہ، اللہ کے لیے عمل کرو، یہ کیمیا نسخہ ہے. اگر نہ کرو گے پھر خدا نہ خواستہ الامان الحفیظ بھگتنا پڑے گا. سب ایک ہی عنوان سے بتا رہا ہوں، اس کے اور بہت سے عنوانات ہیں، اگر موقع ہوا تو عرض کروں گا. خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں ندامت کے ساتھ بیٹھ جاؤ اور کہو کہ اے اللہ، ان آنکھوں نے، ان کانوں سے، ان ہاتھوں سے، اس زبان سے بہت سے کبائر کا میں نے ارتکاب کیا ہے، یہاں تک کہ ان کا زہریلا پن میرے جسم میں پیدا ہو گیا جس کی وجہ سے یہ تکلیف ہے، اے اللہ میں بہت نادم ہوں، میں برباد ہو گیا ہوں دنیا میں بھی اور آخر میں بھی، میری تمام تندرستی بگڑ گئی، میری جسمانی حالت برباد ہو گئی، میں کسی کام کا نہیں رہا، فالج ہو گیا، پھوڑا ہو گیا، کینسر ہو گیا، یہ ہو گیا، یا اللہ یہ سب ہماری شامت اعمال ہے، اب میں توبہ کرتا ہوں. اب ان کی شان، یا اللہ معاف فرما دیجیے، اب ان کی شان کریمی رحمانیت پکار اٹھے گی، اس مرض کے اندر جو گناہوں کا زہرولا پن تھا ہم نے ختم کر دیا. اب بتاؤ اس علاج میں کوئی پیسہ لگے گا؟ کوئی لگے گا؟ خرچہ ہوگا اس کے اندر؟ ہم لوگ کے پاس جاؤ تو خرچے ہیں بڑے بڑے، اب تو ریٹ بہت بڑھ گئے ہیں. عجیب بات ہے، پڑھے لکھے لوگ پھنس جاتے ہیں. ایک صاحب سعودی عرب کو اس میں رہتے ہوئے آئے، کما کے لائے بہت. ایک دفعہ آئے کہنے لگے، حضرت 1.5 لاکھ دیا میں نے، میرا کام نہیں بنا. بالکل میں نے کہا وہ کیا؟ اس نے قبر سے جناب ایک پتلا نکال کے دکھایا، میرا نام لکھا ہوا تھا. پھر کر کچھ بھی نہیں ہوا، 1.5 لاکھ پر اس نے کمال یہ کیا جی، اس نے نکال کے دکھایا جس نے میرا مولا مکی صاحب ہیں نا، ان کا نام سنا ہوا نا مکہ. اب تو اللہ کرے اللہ ہمارے حرم کو آزاد کر دے، ہمارے گناہوں کی نوسط سے ہمارے حرمین شریفن آزاد نہیں ابھی، توبہ کی ضرورت ہے. کبھی ان کے روز وہاں پر درس ہوتا تھا، ایک موقع پر فرمایا کہ پاکستان سے کسی نے ان سے کہا کہ مجھ پر ایسے ہو گیا، کوئی عمل جو ہیں وہ یہ کر رہے ہیں، پتہ نہیں اتنے ہزاروں مانگ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اس درخت کے نیچے کوئی تعویذ ہے، کوئی یہ ہے، عجیب عجیب، مجھے پورا مضمون یاد لیکن ایسا ہی ہے. انہوں نے کہا کہ تم آج رات جو ہے نا درخت کے اوپر بیٹھ کر جو نا، یا چھپ کر ذرا پہرا دینا. کہتے آدھی رات کو آیا تو کھود کے اس میں تبھی ڈال گیا، جب ڈال کے میں گیا پھر پکڑ لیا اس کو. پتہ نہیں 25,000، پرانی بات بتاؤں، 25,000 دیا تھے اس کو. انہوں نے فون کیا جی پکڑ لیا اس کو، کہتے ہیں دیکھو میرے پیسے دے دے اور کچھ چھوڑ دے، اب کیا کرنا اس کی وجہ سے. ایسے ایسے خبیث، یہ والا مکی مکہ مکرمہ میں بتا رہے واقعہ تھے، اللہ بچائے اسے. جی تو عرض کر رہا ہوں یہ ایک صاف شفاف نسخہ ہے. اچھا ایک بات پھر عرض کر دوں، پہلے بھی میں نے کی، یہ مضمون پہلے بھی گزر چکا ہے، دوبارہ پھر آ گیا تاکہ ہو جائیں. ہاں کہ اب اللہ والے بھی بیمار ہوتے ہیں کیوں جی؟ نہیں ہوتے ہیں؟ ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ بہت رہے، کتنا عرصہ رہے، کہ یہ بھی گناہوں کا اثر ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بیماری آئی، نا سمایا کرتے تھے، میں نے پہلے بھی عرض کیا مریض 3 قسم کے ہیں. اگر مرض کے اندر اللہ سے شکوا ہے، شکایت ہے، میں ہی رہ گیا ہوں، میری بیماری رکھی تھی، یہ قہر ہے اللہ کا، یہ ہے عذاب، یہ گناہوں کی نقصت ہے. اگر مرض کے اندر صبر ہے، برداشت ہو رہی ہے کہ اللہ کا حکم ہے، بیماری آئی ہوئی ہے، اللہ اس کو دور کریں گے، تو یہ اس کے گناہوں کے جھڑنے ہیں، اسے یہ علامت ہے کہ یہ مرض آیا ہے اس کے گناہوں کو کیا کرنے کے لیے، صاف کرنے کے لیے. اگر گناہوں کے، اگر اس کے ساتھ صبر کا سکون بھی ہے، صبر بھی ہے، سکون بھی ہے، اور رجوع ہے اللہ کی طرف، تو یہ علامت ہے کس کے درجات بلند ہو رہے ہیں. تو بیماری تین قسم کی فرمایا، ایک گناہوں کی سزا ہے، ایک میں گناہ جھڑ گئے ہیں، اور ایک میں کیا ہو گیا، گناہ نہیں تھے کہ درجات بلند ہو رہے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو آئی ہے وہ آپ کی اور زیادہ ایسے اللہ والوں کے لیے، اس لیے ہم فوق کہتے ہیں بڑا حجیر مادی، پتہ نہیں یہ کیوں بیمار رہتا ہے، اس گھر میں بیمار رہتے ہیں. آج کل تو فوراً فتویٰ دے دیں گے نا، نہیں نہیں کبھی بدگمانی نہ کریں. ہاں اپنے تعلق سے کر سکتے ہیں، ہاں کہ میرا یہ گناہوں کی سوا، لیکن دوسروں سے اچھا گمان رکھیں شاید اس لیے یہاں پر فرما رہے ہیں کہ یہ نسخہ جو بتا رہا ہوں یہ کسی کتاب میں نہیں ملے گا. اللہ کے لیے عمل کرو، یہ کیمیا کا نسخہ ہے، اگر نہ کرو گے پھر خدا نہ خاص الامان حفیظ. خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ندامت کے ساتھ بیٹھ جاؤ، کیونکہ اے اللہ ان آنکھوں نے، ان کانوں نے، ان ہاتھوں نے، اس زبان نے بہت سے قرائب کا، بہت سے کبائر کا ارتکاب کیا ہے، یہاں تک ان کا زہریلا پن میرے جسم میں پیدا ہو گیا جس کی وجہ سے تکلیف ہے. اے اللہ بہت نادم ہوں میں، برباد ہو گیا دنیا بھی میں بھی آخر میں بھی، میری تمام تندرستی بگڑ گئی، میری جسمانی حالت برباد ہو گئی، میں کسی کام کا نہیں رہا، فالج ہو گیا، پھوڑا ہو گیا، کینسر ہو گیا، یہ ہو گیا. یا اللہ سب ہماری شامت اعمال ہے، اب میں توبہ کرتا ہوں اپنے لیے، اس پر فتویٰ نہ لگائے. اور حقیقت یہ ہے اگر دل کے اندر تھوڑی سی بھی رمق ہے نا، آدمی کو محسوس ہو جاتا ہے کہ میری فلاں غلطی. جی چھپائے ہیں بے شک، اللہ کو معلوم ہے، ہمیں معلوم ہے، ہمیں ہو جاتا ہے معلوم. ٹھیک ہے چھپاؤ، مخلوق سے چھپاؤ، اللہ سے چھپ سکتا ہے، اس کا میں اقرار کر لو، سیدھی سیدھی سی بات ہے کہ اللہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، تو توبہ کر لیں. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا یا اللہ، معاف فرما دیجئے میرے میں اس کا تحمل نہیں ہے، مجھ میں یہ طاقت نہیں ہے، اب میں توبہ کرتا ہوں. تو اس کی شان کریمی رحمانیت پکار اٹھے گی کہ اس مرض کے اندر جو گناہوں کا زہریلا پن تھا ہم نے ختم کر دیا، جس زہریلے پن سے گناہ کا مرض پیدا ہوا تھا وہ ہم نے زائل کر دیا، اب یہ مرض کی صورت جو باقی رہ گئی ہے اس کے اندر زہریلا پن نہیں ہے. لو جی ابھی بیماری ہے لیکن اب زہریلا پن، اب صورت باقی رہ گئی ہے. اس کی مثال ایسے ہی ہے کسی کے پھوڑا نکلا ہوا ہو، ڈاکٹر سرجن نے نشتر دیا اور فاسد مادہ نکال دیا، انجیکشن ایسی چیز ہے جس سے زہر ختم ہو گیا لیکن پھوڑا اب بھی باقی ہے، زخم اب بھی باقی ہے، مرہم پٹی اب بھی باقی ہے، پھوڑے کا زہریلاپن تو نکل گیا نا، اندر سے اس نے اس کو تو نکال دیا نا، اب صورت باقی ہے، زخم اب بھی ہے. اسی طرح جب اللہ تعالیٰ تمہارے کبائر کو معاف فرما دیں گے، اب اس کے اندر کا زہریلا مادہ تم دنیا آخرت میں جو بھگتتے وہ نافامنی جس کے تم مرتکب ہوتے رہے، اب انشاءاللہ یہ رفع ہو جائیں گے. ایک سر بیماری کی کچھ باقی رہے گی، سر بیماری جو ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اگر مسلمان کے کانٹا بھی چبھ جائے تو ہم اس پر بھی اجر دیتے ہیں. لہذا جو شخص جسمانی اذیت میں مبتلا ہے اس کا زہریلا پن اللہ تعالیٰ نے اپنے رحموں کو نکال دیا ہے کہ سر بیماری ابھی بھی باقی ہے، اس لیے اجر کا سبب ہے، اس سے اس کے درجات بلند ہوں گے، اس لیے اس بیماری پر صبر کرنا پڑے گا اگر مطمئن رہے گا. اس لیے اللہ والوں کو دیکھیں گے اس بیماری کے ساتھ وہ ان کے اندر کیا آتا ہے، صبر و تحمل ہوتا ہے، رجوع اللہ ہوتا ہے. تو اللہ سے مانگے کہ اللہ ہمارے دلوں کو بھی ایسا بنا دے جو اس کا ادراک کرے، جس کو سمجھے تو یہ دل بنے گا یہ اللہ کے ذکر کی کثرت سے. جب کثرت سے اللہ کو یاد کریں گے اللہ ہمارے دلوں کے اندر صفائی لائیں گے, دل میں نورانیت آئے گی, دل میں شفافت آئے گی, لطافت آئے گی, پاکیزگی آئے گی, ہاں پھر گناہوں کا ادراک ہوگا, گناہ پر ندامت ہوگی اور شرمندگی ہوگی, ہے تو پردے میں اللہ سے معاف کرا لیں گے اور معافی کے بعد یہ سب زائل ہو جائیں گے. یا اگر اس کی حکمت بالغہ میں ابھی بیمار رکھنا ہے اب اس بیماری میں سکون ہوگا. یہ بات ہے, اب پریشانی نہیں ہوگی, اب شکایت نہیں ہوگی, اس میں بھی ایک لذت ہوگی. تو اصل معاملہ دل کا ہے, دل کے بگاڑ سے سب کچھ ہے. دل سنور گیا تو دل کے سنوارنے کے لیے, دل کے اندر شفافت کے لیے, دل کے اندر پاکیزگی کے لیے, پاکیزگی کے لیے ایک طریقہ ذکر وہ بھی ہے جس کی ہمارے یہاں مشق ہوتی ہے, وہ ہے ذکر قلبی, ذکر خفی, دل میں چپ کے اللہ کو یاد کرنا. اس کا مستقل حکم بھی ہے, وذکر ربک فی نفسک تضرعا وخیفۃ ودون الجہر من القول بالغدو والآصال ولا تقم من الغافل. فرمایا جا رہا جس کا مفہوم ہے اپنے رب کو اپنے جی میں یاد کرو, اپنے دل میں عاجزی کے ساتھ پکارے بغیر چپ کے صبح بھی یاد کرو, شام بھی یاد کرو, غافلین میں سے نہ ہو. تو قرآن ایک علاج یہ بھی بتا رہا ہے کہ اس دل کے اندر چپ کے کثرت سے اللہ کی یاد بسا لو, دل میں شفافت آئے گی, لطافت آئے گی, پاکیزگی آئے گی, گناہوں کو چھوڑنے کی ہمت ہوگی, اطاعت کی رغبت بڑھے گی. فذکرونی اذکرکم, اللہ فرما رہے ہیں جب تمہیں یاد کرو گے میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا. ہمارا یاد کرنا اللہ کے نام کے ساتھ ہے. دوسری جگہ فرما رہے ہیں وذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا, رب کو اس کے نام سے یاد کرو تبتل کے ساتھ, تنہائی کے اندر, علیحدگی کے اندر. تبتل کی تاثیر ہے تو وقت مقرر کر کے تنہا بیٹھیں. اللہ کا نام بڑا مبارک نام ہے, فتبارک قسم ربی کا. اللہ فرما رہے کہ اس میں ذات جو لفظ اللہ ہے یہ بڑا متبرک ہے. اس نام کی دل کے اندر تنہائی میں تکرار کریں گے تو دل کے اندر نورانیت آئے گی, شفافت آئے گی, لطافت آئے گی, پاکیزگی آئے گی, قوت آئے گی, اطاعت کی رغبت بڑھے گی, گناہوں کی نفرت بڑھے گی, گناہوں کو چھوڑنا آسان ہو جائے گا. تو ایک تصور کا ذکر ہے کہ تصور سے اپنے دل پر لفظ اللہ لکھیں, جو رنگ جس کو اچھا لگے, یا لکھا ہوا تصور کریں اور تصور سے یعنی اپنے ارادے سے دل میں تکرار کریں اللہ کا مبارک نام. اس کی دل کے اندر تکرار, اس حافظ کی طرح جو قرآن کو سینے میں محفوظ کرنے کے لیے تکرار کرتا ہے, قرآن سینے میں محفوظ ہو جاتا ہے. یہ اللہ کے نام کی تکرار کریں گے تو اللہ کی یاد ہمارے سینے میں محفوظ ہو جائے گی. مبارک نام کی برکتیں ہیں. تکرار اتنی کرنی جس کا نام لے رہے ہیں, جس کو پکار رہے ہیں, جس کو یاد کر رہے ہیں, اس کا دھیان خیال ہمارے دل و دماغ میں رگ رگ ریشے میں ایسے سما جائے, تنہائیوں میں ایسے یاد رہے جو ہمیں اس کی ہر اطاعت پر ڈال دے, ہر گناہ سے روک دے, ہر حرام کام سے روک دے. تو اللہ سے مانگے جو اس سے مقصود ہے دل کے اندر وہ شفافت, وہ لطافت, وہ پاکیزگی, وہ قوت, وہ ہمت اللہ ہمیں عطا فرما دے. آپ تھوڑی دیر کے لیے اس کی مشق کر لیں, آنکھیں بند کرنا وقتی ضرورت ہے, کھلی آنکھوں سے بھی کیا جا سکتا ہے. تو دل کے اندر اللہ کے مبارک نام کی تکرار تھوڑی دیر کے لیے کر لیں گے.
Thank you.
الله أكبر. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة 100,000,000 مرة. يا أول الأولين، يا آخر الآخرين، يا ذا القوة المتين، يا راحم المساكين، يا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأن كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم لك الحمد، وإليك المشتكى، وبك المستغاث، وأنت المستعان، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا إلى حبك. اللهم طهر قلوبنا عن الفاق، اللهم طهر قلوبنا عن غيرك، ونور قلوبنا بنور المعرفة واليقين. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم إيماننا وسلم إسلامنا وثبت أقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك سعادة الدارين ونعوذ بك من شقاوة الدارين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمته.